الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل الطاهرين فلم نے شرک کے حوالے سے اپنی گفتگو ایک حد تک مکمل کی تھی. ظاہر ہے کہ موضوعات اتنے طولانی ہیں کہ ایک ایک موضوع پر شاید ایک پورا اشرا سر ہو جائے اگر مکمل طور سے اس کا حل کر دیا جائے تو. لیکن جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارا جو بیس ہے وہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے, کہ وہاں سے ہم نے بنیادی طور پر تین چیزیں ڈسکس کرنا ہے اس کی بنیاد پر, جن میں سے دو پر ہم بات کر چکے ہیں. پہلی یہ تھی کہ الہکم الہ واحد, دوسری ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور تیسری جس پر ہم اگلی مرحلے پر پہنچیں گے وہ ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ. اچھا, کیونکہ شرک کا موضوع ایک ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری معاشرتی زندگیوں کے اندر ایک مسئلہ بھی درپیش ہے, خاص طور سے اس ماحول کی وجہ سے کہ جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں, اور اس کی ایک اور وجہ بھی یہ ہے کہ شرک کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ یہ ظلم عظیم ہے. شرک کے بارے میں خدا یہ فرماتا ہے کہ اس گناہ کو ہرگز نہیں بخشا جائے گا, اس کے ماں سے بعد اب کوئی بھی گناہ بخشا جا سکتا ہے. تو ان تمام بنیادوں یا ان تمام احساس کی وجہ سے ہمارے ذہن کافی پریشان ہو جاتے ہیں مختلف موضوعات کی بنیاد پر. اور ہمیں جب یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آپ خدا کے سوا کسی کو بھی پکاریں, چاہے وہ مدد کے لیے ہو, چاہے وسیلے کے لیے ہو, چاہے کسی بھی عنوان سے ہو, تو یہ گویا شرک واقع ہے. میں نے اسی وجہ سے آپ کے سامنے بہت ایکسپلیسٹلی ان تین موارد کو نقل کیا تھا کہ جہاں پر شرک واقع ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مختلف چیزیں بدعتوں کے شکل میں تو آ سکتی ہیں سامنے, شرک نہیں ہوتا. وہ تین چیزیں کیا تھیں؟ کہ انسان غیر خدا کو خدا مان لے, کسی بھی موجود کو اپنے فعل اور اپنے عمل میں مستقل اور خود مختار سمجھنا شروع کر دے, اور تیسرا یہ کہ خدا کے تقرب کے لیے غیر خدا کی پرستش اور بندگی شروع کر دے. تو اب ہم اور آپ اس بات کا اچھے طریقے سے جائزہ لے سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ کسی بھی امام کے حرم میں جاتے ہیں تو آپ اگر زری کو پکڑتے ہیں یا امام کو مخاطب کرتے ہیں یا زیارت پڑھتے ہیں یا کوئی حاجت بیان کرتے ہیں تو نہ آپ ان کو خدا سمجھ رہے ہیں, نہ آپ ان کی پرستش کر رہے ہیں, اور نہ آپ ان کو اپنے افعال میں مستقل اور خود مختار مان رہے ہیں. یعنی کہ ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ ہماری اس حاجت کو, مثال کے طور پر یہ بھی کہتے ہیں پورا کر دیں, تو کیا یہ سمجھ کے کہتے ہیں کہ وہ اس حاجت کو پورا کرنے میں استقلال رکھتے ہیں, یا یہ کہ امام حسین علیہ السلام جو کچھ بھی عطا کریں گے وہ خدا کے طرف سے اور خدا کے اذن سے عطا کریں گے؟ یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے ہم اپنی زندگی میں مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اپنے رزق کو حاصل کرتے ہیں, کسی کے پاس جاتے ہیں اس سے علم کو حاصل کرتے ہیں, تو یہ ساری کی ساری چیزیں شرک پر تو نہیں آتی. کیا آپ کہیں گے کیونکہ خدا علیم ہے اس وجہ سے اگر آپ نے خدا کے علاوہ کسی بھی اور کے پاس جا کر علم کو طلب کیا تو آپ مشرک ہو گئے؟ اس منتے صحیح بات ہونی چاہیے کہ کیونکہ سارے علم کا مالک خدا ہے, اس وجہ سے اگر آپ کسی بھی غیر خدا سے علم طلب کرتے ہیں تو وہ آپ مشرک ہو گئے. یہ نہیں, اس کی ہم تھوڑی سی وضاحت کریں گے انشاءاللہ. جتنا وقت میرے پاس ہے اگر میں اس کو بات مکمل کر سکا تو بنیادی طور پر یہ تین چیزیں نوٹ کر لیجیے کہ ہم اپنی گفتگو کو تین بیسک پیرامیٹرز کے اندر تین پیرائم میں ہم بات کریں. پہلی بات, یعنی کہ جو ہمارے سامنے جو سوالات رکھے جاتے ہیں اور جو ہمیں پریشان کر دیتے ہیں, میں بیسیکلی ان تین پوائنٹس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات جو ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ بلکہ آپ کیا خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کل ہم نے ایسے بھی پڑھی کہ خدا رگ گردن سے زیادہ نزدیک ہے, خدا میرے اور میرے قلب کے درمیان موجود ہے. تو جو ہستی اتنی زیادہ قریب اور نزدیک ہو اس تک پہنچنے کے لیے کسی بیرونی خارجی وسیلے کی ضرورت کیسے پڑ سکتی ہے؟ پہلا اعتراض یہ, ٹھیک ہے, میرے جہاں پر ہمارے ذہن پر آگندہ اور منتشر ہوتا ہے, کیونکہ یہ بات لاجیکل ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہستی آپ کے اندر ہے, آپ کی رگ گردن سے زیادہ نزدیک ہے, آپ کے اور آپ کے دل کے درمیان ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس تک رسائی کے لیے, اس کی قربت کے لیے, اس سے نزدیک ہونے کے لیے ہم کسی باہر سے کسی انسان کو وسیلہ بنائیں, یہ عجیب بات ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات کہ قرآن کریم میں, یعنی کہ جب اس قسم کے افراد جو اعتراض کرتے ہیں توسل پر یا شفاعت پر اور اس قسم کی چیزوں پر, جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں دکھائی جاتی ہیں جو صراحت سے وضاحت سے ان امور کو بیان کرتی ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں آیتیں اس وقت نازل ہوئی اور اس وقت تک تھی کہ جب رسول اللہ زندہ تھے. یعنی کہ اگر آپ توسل بھی کریں معصوم سے یا ان کی شفاعت بھی طلب کریں تو اس کا زندہ ہونا ضروری ہے. اب کیونکہ رسول اللہ زندہ نہیں ہیں اور ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں, لہذا نعوذ باللہ مردہ کے سے توسل اور شفاعت کا کوئی سبب نہیں, کوئی جواز نہیں ہے, یہ اعتراض آتا ہے. جی وہ ہم نہیں, وہ تو ہم بات کریں, میں کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں سامنے آتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سامنے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ یہ باتیں ہیں کہ بھائی شفاعت اگر آپ کو لینا ہے, اگر آپ کو توسل کرنا ہے تو زندہ سے کیجیے. جنہیں جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے تو میں وہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب رسول اللہ موجود تھے اس زمانے کے لوگوں سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ رسول کے پاس جائیں اور دعا کرائیں یا ان سے طلب استغفار کریں, لیکن اب جبکہ رسول اللہ ہمارے درمیان نہیں ہے, وہ زندہ نہیں ہے, تو اس قسم کی کوئی چیز اب نہیں کی جا سکتی. یعنی کہ اب مزارات جو ہیں بنیادی طور پر نعوذ باللہ کچھ مردہ انسانوں کی یادگار ہے جو آپ نے بنائی ہے, یہاں کچھ نہیں ہے. تو اب یہاں پر جا کر آپ در حقیقت اس لوہے کی یا لکڑی کی پرستش کرتے ہیں, اس کے آگے جھکتے ہیں, یہاں کچھ نہیں, کوئی زندہ موجود نہیں ہے. یہ ایک بات کہی جاتی ہے ان آیتوں کے مقابلے. اور تیسری بات یہ کہ اگر ہم اس بات کو قبول بھی کر لیں کہ رسول خدا سے حضرو آیات قرآن توسل اور شفاعت جائز ہے اور کرنی چاہیے, تو ہم اہل بیت کو یا دیگر جو ائمہ معصومین ہیں ان سے توسل کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو رسول خدا نہیں ہے. اگر ہم اس بات کو قبول بھی کر لیں کہ رسول اللہ سے آپ توسل کر سکتے ہیں, ان سے طلب شفاعت کر سکتے ہیں, ان سے اپنے استغفار کے لیے دعا کر سکتے ہیں جیسا قرآن کی آیتوں میں آیا ہے, تو دیگر افراد کیسے اس زمرے میں شامل کیے جاتے ہیں؟ یعنی اہل بیت کو یا آل محمد کو آپ کیسے اس میں شامل کر دیتے ہیں؟ تو یہ تین میرا خیال ہے کہ بنیادی ایسے نکات ہیں کہ جو ہم پر اس حوالے سے بڑا ایک اعتراض جن کی وجہ سے کیا جاتا ہے, اور آپ یوں کہیے کہ فرقہ امامیہ کو, امامیہ یعنی کہ جو بارہ اماموں کے ماننے والے مسلمان ہیں, ان کو تان و تشریح کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بات ہے تو بیان کریں, میں کافی غور کر کے نتیجے پہ پہنچاؤں گی. یہ تین بنیادی مسئلے ہیں کہ جو ہمارے آئمہ سے یا اہل بیت سے یا پیغمبر اکرم سے توسل کے بارے میں جو بنیادی اعتراضات ہیں. یا پھر بات
درست
دیکھیں, ابھی ہم اگر جزیات پہ جائیں گے نا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. یہ جزیات ہیں, میں صرف اصول پہ بات کرنا چاہتا ہوں. جتنا وقت ہمارے پاس ہے نا کہ کچھ اصولی باتیں واضح ہو جائیں. وہ اس کے وہ ہیں کہ یعنی کہ اب یہ وہ ہے کہ آپ کہیں کہ ہم فلاں جن وہ امام جناب قاسم کی مہندی کیوں اٹھاتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ علم کے سامنے کیوں جھکتے ہیں, علم کے سامنے دعا کیوں کرتے ہیں, یا زری کی شبی کیوں بناتے ہیں. اب یہ جزیات ہیں, یعنی کہ ہمارے پاس مثال کے طور پر ایسی سنت نہیں ملتی جو آپ کہیں کہ ہمیں کوئی ایسی سنت نہیں ملتی کہ ہم زری کی شبی بنا کے اس کو کوئی درجہ دے دیں زری کا ہے. یہ بحث تو بہت لمبی ہو جائے گی, اتنے اس میں نہیں جانا چاہتا. اصولی باتیں ہم ڈسکس کر کے سمجھ لیں اور خاص طور سے قرآن کریم سے. اچھا تو پہلا ہمارا سوال کیا ہے کہ جب خدا ہماری رگ گردن سے زیادہ نزدیک ہے, ہمارے اور ہمارے دلوں کے درمیان ہے, تو ایسی ہستی تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے یا توسل کی ضرورت کیوں پڑتی ہے, جب کوئی ضرورت ہے یا نہیں؟ جیسا کہ خاص طور سے مطلب وہابی فرقائے کو یہی بات کہتا ہے کہ بھائی خدا تو اتنا بڑی ہے, اس کے ٹھیک ہے, رسول کی اہمیت سے فکری ہے کہ ان کو خدا نے ذریعہ بنایا تاکہ وہ خدا کے پیغام ہم تک پہنچا دیں, بات ختم. اب آپ عبادت کریں, اب آپ نیک کام کریں, اچھے کام کریں, وہ خدا تو نہیں آپ کے ساتھ. کیا یہ نظریہ درست ہے اس پوائنٹ آف ویو سے, اس اینگل سے؟ اس پر ہمیں تھوڑی سی دقت کرنی پڑے گی. پہلی بات جس کو غور فرمائیے گا کہ قرآن کریم میں جتنی بھی آیتیں ہیں قربت والی اور نزدیکی والی, ان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم تم سے نزدیک ہیں, نہ کہ تم ہم سے نزدیک. یعنی اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں, لیکن بندے اور اللہ کے بیچ میں 70,000 حجابات ظلمانی ہیں اور 70,000 حجابات نوری ہیں. بقول روایت, یہ روایت ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. یعنی جب ہم خدا کی طرف دیکھتے ہیں, خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں, تو ہماری اور خدا کے درمیان پردے ہیں, لیکن خدا کے اور ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آتی. تھوڑی سی میں آپ کو مثال دوں کہ اس زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا, ہم جن میں رہتے ہیں, لیکن ہم اس کی حقیقت سے واقف نہیں, اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ کیا چیز. ایک بہت بڑی مثال, اس کمرے کے اندر روشنی ہے, آپ سب کہیں گے ہے, مانیں گے اس کمرے میں روشنی. میں آپ سے پوچھوں گا آپ روشنی کو دیکھتے ہیں؟ بتائیں آپ روشنی کو دیکھتے ہیں؟ کوئی بھی شخص روشنی کو دیکھتا ہے؟ روشنی کے سبب سے باقی ہر چیز کو دیکھتا ہے, روشنی کو نہیں دیکھتا ہے. صحیح. میں آپ سے پوچھوں یہ روشنی کیا چیز ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ ابھی تک کوئی نہیں سمجھ سکا. میں نے کہا سائنٹسٹ نے بھی جتنے نظریات کہ یہ ویو فارم ہے اور یہ ویو فرنٹ کا کنسیپٹ اور کارپسکولر تھیوری اور یہ وہ مختلف چیزیں ہیں, کہ کوئی کہتا ہے بطور پارٹیکل بہیو کرتی ہے, کوئی کہتا ہے بطور ویو بہیو کرتی ہے, لیکن حقیقت کیا ہے نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ آپ اس روشنی کو دیکھتے ہی نہیں. نہ یہ دکھائی دینے والی چیز ہے, نہ محسوس کی جانے والی شے ہے, نہ اس کو ہم لمس کر سکتے ہیں. لیکن ان سب کے کو مانتے ہوئے کہ نہ یہ محسوس ہوتی ہے, نہ اس کو چھوا جا سکتا ہے, نہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے, اس کے باوجود آپ کیا اس کی حقیقت کا انکار کر سکتے ہیں؟ جنہیں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روشنی جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ روشنی ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتی؟ روشنی ہمیں فائدہ پہنچاتی کہ اگر یہ روشنی نہ ہوتی, یہ لائٹ نہ ہوتی, یہ نور نہ ہوتا, تو ہم کسی چیز کو دیکھنے کے قابل نہیں. یہ روشنی اور ہم روشنی کی طرف سے ہمارے لیے کوئی حجاب نہیں ہے, لیکن جب ہم اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو حجاب ہی حجاب, ہمیں نہیں پتہ کیا چیز. ایسے ہی مثال کے طور پر قوت کشش سفر, یہ بھی ایک ایسی قوت ہے کہ جس کے بارے میں سائنٹسٹ ابھی تک نہیں ڈیفائن کر سکے کہ یہ ہے کیا چیز. فورس آف گریویٹی کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے, کہاں سے آتی ہے, اور کیسے اس کائنات میں حضرت موجود ہے, اس کی حقیقت کے بارے میں فزکس کے بھی طالب علموں نے بتایا, میں غلط کر رہا ہوں, صحیح کر رہا ہوں. گریویٹی کی حقیقت کا کسی کو نہیں پتا. سب سے جو اس میں عجیب اور انوکھا نظریہ دیا تھا وہ آئنسٹائن نے دیا, لیکن اس کی حقیقت کے بارے میں نہیں پتا. لیکن کیا ہم گریویٹی کی موجودگی سے کسی بھی جگہ پہ انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو مخلوقات میں سے ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو ہمارے ارد گرد بچوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے, ہماری زندگی میں ہمارے وجود میں شرائط کی گئی ہیں لیکن ہم ان کی حقیقت سے بے خبر ہیں. یعنی ہمارے اور ان کے درمیان حجاب. جب آپ ایک چیز کی حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں تو آپ کی اور اس کے درمیان فرق ہے, لیکن وہ چیز آپ کو مکمل طور سے فیض پہنچا رہی ہے, یعنی اس کی اور آپ کے درمیان فرق ہے. تو اسی مثال کو درجہ بالا پہ لے جائیں تو یہ انسان اور بندے اور خدا کے تعلق کو بھی یہی مثال دکھائی کرتی ہے کہ اللہ ہمارے وجود میں ہے. جیسے کل میں نے لفظ استعمال کیا تھا معیت قیمی کا, کہ اگر خدا ہماری معیت میں نہ ہو تو ہم قائم ہی نہ رہ پائیں. لیکن اس کے باوجود جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ ہستی کون ہے یا کیا ہے تو ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں, ہمیں نہیں پتا. یعنی خدا کے بارے میں کیا بے خبر ہے, ہم خود اپنے بارے میں کوئی خبر نہیں رکھتے. اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں اور کیا ہیں تو میں یہی بتا سکتا ہوں. یعنی میں دادا سے دادا اپنے کو جسمانی طور پہ تو ڈیفائن کر لوں, لیکن میں حقیقتاً کیا ہوں. جیسے کل میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ میرے اندر کوئی چیز ہے کہ جو باقی رہتی ہے جب تک تو میں زندہ کر رہتا ہوں, اور جب وہ چیز میرے اندر سے نکل جاتی ہے تو میرے جسم کی سلامتی کے باوجود میں مرتا ہو جاتا ہوں. تو بڑی اصل حیات ہے نا, وہ کیا چیز ہے؟ ہم میں سے کوئی اس کو انگلی رکھ سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی اس کی طرف اشارہ کر کے بتا سکتا ہے, دکھا سکتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو ہم خود اپنے بارے میں جانے سے جائے دے گئے خدا علی اور سے. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اور خدا کے درمیان حجابات ہیں. بندہ اگر خدا سے نزدیک ہونا چاہے گا تو کیا چیز ضروری ہے؟ کہ ان حجابات کو پالے, ان حجابات کو منکشف کرے گا, تب خدا سے نزدیک ہوگا. یہ بات یاد سمجھ میں آئے گی کہ خدا اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے, لیکن میرے اور خدا کے درمیان بہت سارے پردے ہیں. جو کہ روایتوں میں آیا کہ 70,000 حجاب بھائی ظلمانی یعنی تاریکی کے پردے اور 70,000 حجاب بھائی نورانی. میرے جیسے مومن ہیں مثال کے طور پر, وہ نورانی پردے ہیں, اس کے آگے کافر ہے ابھی تو اس کے آگے نورانی کے ساتھ ساتھ تاریکی بھی پردے ہیں. ابھی اس کی وضاحت میں نہیں کر سکتا, لیکن حجابات. تو اب ان حجابات کو کیسے برطرف کیا جائے؟ یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ خدا سے نزدیک ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ان حجابات کو ان پردوں پہ چھاڑ دیجیے. اب خدا سے نزدیک ہونا, خدا کا تقرب, کیا اس کے لیے کسی جسمانی حرکت کی ضرورت پڑے گی؟ سوچیے بتائیں, خدا سے تقرب کے لیے جسمانی حرکت کی ضرورت ہے؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ میری رگے گردن سے زیادہ نزدیک ہے. یعنی جہاں جہاں بھی میں جاتا ہوں میرے ساتھ ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہیں اور ہے, جیسا ہم کہتے ہیں وہ آسمان پر ہے, عرش پر ہے. تو اگر یہ نظریہ آپ رکھیں تو آپ سوچیں کہ ہاں زمین سے مجھے ٹریول کرنا پڑے گا عرش تک, تب خدا تک پہنچوں گا. لیکن حقیقت معرفت توڑی تو ہی نہیں, وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر وقت تمہارے وجود کے ساتھ ہوں. تو خدا تک تقرب یا نزدیکی کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کہ انسان کا وجود جن حجابات میں پھنسا ہوا ہے اس میں وجود بنا پہنچے, جسمانی حرکت چاہیے. یہ جیسے کہتے ہیں کہ معنوی روحانی نفسانی حرکت چاہیے, انسان کی روح اس کی معنویت جن پردوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے وہاں سے اس کو پتہ ہونا ہے. روح کی معیار کی وجود کی بدلنی چاہیے, اور جتنا انسان کے نفس کا یا وجود کا معیار بلند ہوگا اتنا ہی وہ خدا سے نزدیک اور قریب کا ہو جائے. یہ بات واضح ہوگی. دیکھیے کہیں بھی کوئی دشواری ہونا برائے مہربانی سوال کیجیے. جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے یعنی اس کے لیے مثال جو ہے نا وہ پتا نہیں ہر ایک شاید نہ سمجھ پائے, لیکن اس کی ایک بہت اچھی مثال ان لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے جو والدین, والدین اپنی اولاد سے بہت نزدیک ہوتا ہے, اولاد اپنے والدین سے اپنی نزدیک ہوتی ہے. بڑی بات نہیں, والدین اپنی اولاد سے بہت نزدیک ہوتا ہے, لیکن وہ نزدیکی ریسیپروکیٹ اولاد کی طرف سے نہیں ہوتی. اولاد اکثر اوقات اپنے انہی والدین سے دوری اور فراغ کی رابطہ اختیار کر رہی ہے, حالانکہ ایک طرف سے قرب ہے دوسری طرف سے دوری ہے. اسی طریقے سے استاد اور شاگرد کا رشتہ بھی اسی قسم کا ہوتا ہے. استاد اپنے شاگرد سے بہت نزدیک ہوتا ہے, شاگرد اپنے استاد سے فراغ کر رہا ہوتا ہے. ان تمام نکلتی ہوئی گفتگو میں نے ولایت کے حوالے سے کی تھی کہ ولایتیں جو ہیں بعض اوقات دو طرفہ ہوتی ہیں. ولایت میں قربت کا جو رشتہ ہے دو طرفہ ہوتا ہے, ایک طرف سے بعض اوقات نزدیکی ہوتی ہے لیکن دوسری طرف سے نزدیکی نہیں ہوتی. اسی وجہ سے خدا نے نفس مطمئن کی جو صفت بیان کی وہ دونوں طرف سے بیان کی, جنہیں نفس مطمئن راضی بھی ہے اور بری سی بھی, کہ صرف خدا سے راضی نہیں ہے بلکہ وہ بھی خدا سے راضی ہے. یہ سچ ہے, یعنی انسان کے وجود کی ترقی اسی وقت مکمل ہوتی ہے کہ جب آپ خدا سے راضی ہو جائیں. خدا تو وہی راضی نہیں ہے کہ خدا اپنے بندے سے اصلا ناراض نہیں ہے, اصلا خدا اپنے بندے سے ناراض نہیں ہے, لیکن یہ بندہ ہے جو خدا سے راضی ہو جاتا ہے. تو فزیکلی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز پاسبل نہیں ہوتی کہ ایک چیز اگر دوسرے سے نزدیک ہے تو دوسری بھی اس سے نزدیک ہوگی. فزیکل پراکسیمیٹی دونوں طرف سے ایون ہوتی ہے, لیکن اسی وجہ سے خدا سے قربت فزیکل نہیں, معنوی ہے. معنوی یا روحانی اعتبار سے انسان جب تک ان انجامات کو برطرف نہیں کرے گا اس وقت تک خدا سے نزدیک نہیں ہو سکتا.
آپ آپ کے بارے میں اس لیے یہ راست ہو سکتی ہے کہ خدا تو سب سے قریب ہے, لیکن ہم لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ تقرر کے مختلف درجے ہیں. کوئی وجہ ہے تو وہ وجہ
یہی بالکل مثال دینا کہ جیسے اولاد کہ یہ جملہ آئنسٹائن نے لکھا تھا اپنے بچوں کے لیے, بیٹوں کے لیے جب وہ بڑے ہو گئے, اس نے کہا تھا کہ میں اب اس تھوڑے بڑھاپے میں آ کے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اپنے بچوں سے ملنے کی خواہش میری بہت زیادہ ہے, لیکن وہ اپنے دوستوں اور اپنی تفریح کی کمپنی کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں. ایسا کہ یہ میری مجبوری ہے کہ میں بار بار جو ہوں نا ان کی طرف جاتا ہوں, ان سے ملاقات کرتا ہوں اور ان کو اپنے تفریح کرنے کی تیار کرتا ہوں. وہ جو تھا وہ شاید جرمنی میں تھا, اس کے بیٹے سوئٹزرلینڈ میں, اس نے اپنے لیٹر میں اپنے دوست کو یہ جملہ لکھا. یہ چیز خاص طور سے جو والدین ہے وہ واضح طور سے محسوس کرتے ہیں کہ ادھر سے تقرر بہت زیادہ ہے لیکن ادھر سے وہ ریسیپروکیٹ نہیں ہے, وہ تقرر ہو جائے مطلب. اب اللہ نے یہ بات اگر ہمیں یہاں تک سمجھ میں آ گئی کہ بندے اور خدا کے درمیان حجابات ہیں, اور جب تک ان حجابات کو برطرف نہ کیا جائے, ان حجابات کو چاک نہ کیا جائے, بندہ خدا سے نزدیک نہیں ہو سکتا. تو اب کیا خدا نے جب بطور امتحان, یہ بات جس نے کہ یہ حجابات خدا نے رکھے ہیں بطور آزمائش اور امتحان, یعنی یہ حجابات خدا نے کیوں رکھے ہیں بندے اور اپنے درمیان؟ بطور آزمائش, تاکہ بندے کے درجے کا پتہ چلے, بندے کے معیار کا پتہ چلے. کیا خدا نے ان حجابات کو برطرف کرنے کا کوئی طریقہ ہمیں بتایا ہے؟ اب یہ کچھ کہ یہ حجابات میں نے ہی کریٹ کیے, یہ حجابات بھی خدا نے رکھے. کیا خدا نے ان حجابات کو پھاڑنے کا چاک کرنے کا کوئی طریقہ بتایا؟ اب میں وہی قرآن کی آیتوں کا خلاصے کے طور پر آپ کو بیان کر دیتا ہوں, آپ کو یہ سمجھ جائیں گے ان شاء اللہ. خدا نے طریقہ کیا بتایا ہے کہ تم میری عقل یعنی میری رسی سے وابستہ ہو جاؤ, پہلا طریقہ. اس کے بعد اپنی جہت اور اپنے رخ کو میرے رخ پہ پھرا لو اور میری صراط پر گامزن ہو جاؤ. یہ تین چیزیں, یعنی عبداللہ سے وابستگی, پہلی چیز کیا عبد اللہ سے وابستگی، وجہ اللہ کی طرف اپنی جہت کو کرنا، اور صراط اللہ پر قدم رکھنا. یہ تین چیزیں ہیں کہ جو انسان کو خدا سے نزدیک کرتی ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 103. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللہ، اللہ کی رسی سے اعتصام پیدا کر دو. اعتصام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس طریقے سے پکڑ لینا کہ انسان محفوظ ہو جائے خطرات سے. یہ کہاں سے نکلا ہے اعتصام کا ورڈ؟ اسامہ سے. اسامہ معصوم. معصوم کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ایک محفوظ قلعے میں ہو، محفوظ حدوں میں ہو، کہ جس کا خطا اور گناہ پہنچ نہ سکتا ہو، اسے کہتے ہیں معصوم. اسم یعنی محفوظ قلعہ، اس سے نکلا اعتصام. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو تاکہ ہر قسم کے خطرات سے محفوظ ہو جاؤ. یہ حبل اللہ. اس کے بعد انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات یا انما نطعمکم لوجه اللہ، کہ اپنی جہت کو اللہ کی جہت کی طرف کرو، یعنی خدا سے کی طرف اپنے رخ کو کرو. اور تیسری چیز تو حجامات کو برطرف کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ حبل اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، صراط اللہ. ان تین حقیقتوں سے وابستگی انسان کو خدا کی جانب سفر پر آگے بڑھاتی ہے، یعنی حجامات کو منکشف اور چار کرنے کا سبب بڑھاتی ہے. اور انہی تینوں چیزوں کو سمیٹ لیں ایک جگہ. تو ایک آیت میں کیا آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. وابتغوا، تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ. وسیلے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ واو لام. یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ وصل جو ہے اردو زبان میں بہت استعمال ہوتا ہے. وصال اس کا مطلب ہے ملاپ، ہے نا؟ وصال پا گئے. واو واؤ سین لام وصل، اس کے معنی بھی ملاپ کے ہی ہیں، تقرب اور نزدیکی کے ہی ہیں. لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ ہوتا ہے کہ برغبت، یعنی جب وصال ہوتا ہے وصال کی شکل میں ملاپ رغبت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بغیر رغبت بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب وصل ہو جاتا ہے واو سین لام تو اس کا مطلب ہے تقرب یا نزدیکی پر ازاروں پر. تو وسیلہ یعنی کہ وسیلہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اختیار کرتا ہے، یعنی انسان اپنی رضا و رغبت سے کسی سے نزدیک ہونا چاہتا ہے. اس نزدیکی چاہنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ وسیلہ اختیار کرتا ہے. تو وقت یہ وسیلہ خدا کی طرف جانے کے وسیلہ تلاش کرو. تو خدا کی طرف جانے کے وسائل کیا ہیں؟ وجہ اللہ، صراط اللہ، حبل اللہ. اب ہمیں اس بات کا تعین کرنا ہے کہ یہ حبل اللہ اور وجہ اللہ اور صراط اللہ کہتے ہیں اس بات. جب خدا نے کہا کہ واٹ تمہوں میں حبل اللہ، اللہ کی رسی سے اعتصام کر دو، یعنی اس کو اس طریقے سے پکڑ لو کہ تمام خطرات سے محفوظ ہو جاؤ. کیا پکڑ لیں؟ یعنی اس کا اگلا سوال یہ ہے کہ میں خدا سے پوچھوں کہ میں کس چیز کو پکڑ لیا، کس سے وابستہ ہو جاؤں؟ وہ رسی مجھے کہاں ہے دکھائیے جس سے میں جا کے وابستہ ہو جاؤں. جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی جہت کو میری جہت پہ پھرا لو، وجہ اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، تو میں سوال کرتا ہوں کہ وجہ اللہ کیا چیز ہے؟ کس سے متوسک ہو جاؤں؟ یہ صراط اللہ کسی شاخہ یا کسی سڑک کا نام کہاں چلا جاتا؟ یہ سوال ہے ہی نہیں. اب اس کے جواب میں آپ کہیں گے کہ ان سب چیزوں سے مراد وہ احکامات یا وہ عبادتیں ہیں کہ جو خدا نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں، یہی اللہ کی رسی ہیں اور یہی اللہ کی صراط ہے. آپ ان عبادتوں کو اچھے طریقے سے انجام دیتے رہیں گے تو آپ خدا سے نزدیک ہو جائیں گے. جی بہت اچھی بات. لیکن یہاں پر میں اس بات کا سوال کروں گا کہ یہ عبادت جو ہے یہ بذات خود کس چیز کا نام ہے؟ روزے میں بظاہر انسان صبح سے رات تک بھوکا رہتا ہے, بھوکا پیاسا رہتا ہے, چند چیزوں سے اپنے کو روکتا ہے. نماز کے اندر ایک طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے, کچھ الفاظ پڑھتا ہے اور اٹھتا بیٹھتا ہے. حج کے اندر جاتا ہے, ایک خاص جگہ پہ چلا جاتا ہے, وہاں جا کے کچھ کام کرتا ہے, واپس آ جاتا ہے. یہ سب کچھ کیا ہے جن چیزوں کو آپ عبادات اور احکامات کے عنوان سے کہہ رہے ہیں؟ یہ سب کچھ کیا ہے, کس لیے ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس سے کیسے قربت حاصل ہوتی ہے, مجھے کیسے پتا چلے گا ان سارے کاموں کو انجام دینے کے بعد کہ میں خدا سے قریب ہو گیا ہوں؟ یعنی کہنا تو آسان ہے کہ احکام اور عبادات کو بجا لائیے, لیکن یہ احکام عبادات بذات خود ہدف ہیں یا یہ خود وسیلہ ہیں؟ کیا چیز نہیں, جب آپ اس میں دقت کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ احکام اور عبادات کس لیے تعلیم کی گئی ہیں, تاکہ انسان حقیقت بندگی تک پہنچ جائے. کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان صرف ایک طریقے سے رشتہ قائم ہوتا ہے, وہ ہے بندگی. یعنی کسی بھی انسان اور خدا کے درمیان رشتہ قائم کرنے کی واحد صورت کیا ہے؟ بندگی. اور کوئی رستہ نہیں, اور کوئی دوسرا رستہ نہیں کہ جس کے ذریعے سے خدا اور خدا کا الہ کا رشتہ قائم, صرف بندگی. تو یہ ساری کی ساری عبادتیں ہمیں کس لیے سکھائیں گے؟ تاکہ حقیقت بندگی کو انسان پا لے, بندہ ہو جائے. تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں بندہ ہوا یا نہیں ہوا؟ جتنی ساری مشکلات لگی ہوئی ہیں, ریاکاری ہے, منافقت ہے, جھوٹ ہے, اور شرک ہے, اور معلوم کیا کیا چیز ہے, مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں اللہ کا بندہ بنا یا نہیں؟ مجھے کیسے یہ بات پتا چلے گی کہ اللہ کا بندہ کہتے کس کو ہیں؟ کوئی معیار تو ہو جس پر میں اپنے آپ کو پڑھوں. تو اب خود قرآن کریم کی آیتیں ہمیں اس چیز کو بتاتی ہیں. یہاں پھر میں آپ کے سامنے اسی سورہ حم اور اس سے مجھتا آیت کی طرف آپ کو لے جاؤں. تو سورہ حم جو میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے, وہ لوگ ہیں صراط الذین انعمت علیہم, وہ انسان ہیں, وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے اپنی انعام اور نعمتوں کو نازل کیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 69, یہ انعام یافتہ گروہ کے جو صراط اللہ ہے, یہ کون ہے؟ یہ انبیاء ہیں. اولئک الذین, یہ وہ لوگ, انعم اللہ علیہم, جن پر اللہ نے انعام کیا. یعنی یہ انعمت علیہم کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آیت یہاں پر رکی نہیں ہے, آیت یہاں پر رکی نہیں ہے. وحسن رفیقا, اور یہی لوگ سب سے احسن رفاقت والے ہیں. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ انعمت علیہم کی رفاقت میں صراط مستقیم ہو سکے, کہ جو صراط مستقیم ہیں, ہم یہی کہہ سکتے کہ صراط مستقیم کا مطلب خالی نماز روزہ ہے, خالی احکامات ہیں. کہ چاہے اب آپ رسول اللہ کا ذکر کریں یا نہ کریں, آپ اولیاء خدا کو اپنی یاد سے محب کر لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی یہ نظریہ ہے یا کوئی بتا رہا ہے کہ اب رسول اللہ کا کام صرف اتنا تھا کہ آپ کو احکامات بتانے چلے گئے, اب ختم, ان کا کام ختم ہو گیا, نہ ان کا کوئی ہو جائے, اب آپ ہیں اور خدا ہے. آپ عبادتیں انجام دیتے رہیے, آپ احکامات کو بجا ڈالتے رہیے, آپ شریعت کی پابندی کرتے رہیے, آپ خدا سے قریب ہو جائیں. لیکن پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ میری صراط مستقیم حقیقتا یہ بندے ہیں کہ جن پر تم نے اپنا انعام حاصل کیا, اور ان کی رفاقت بہترین رفاقت. یعنی جو ان کی رفاقت کو چھوڑ دے گا وہ کس چیز کو چھوڑے گا؟ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی صحبت کو چھوڑ دے گا, اور جو ان کی صحبت کو چھوڑ دے گا وہ حقیقت صراط مستقیم پہ کرتا ہے. تو صراط مستقیم روزہ نماز کا نام نہیں ہے, بلکہ صراط مستقیم یا صراط اللہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی رفاقت کا نام.
آیت کا درس
سورہ نساء آیت نمبر 69 اس صراط مستقیم یا صراط اللہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی رفاقت. دوسری بات وجہ اللہ. وجہ اللہ کسے کہتے ہیں؟ وجہ اللہ کی کیا مطلب ہے؟ ایک معنی ہے کہ اللہ کا چہرہ. چہرہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے سے کسی موجود کی شناخت ہو. اللہ کی شناخت کس کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ اس کائنات میں موجود ہر چیز خدا کی آیت ہے. خدا خود کا سورہ روم کے اندر آپ پڑھیں گے آسمان زمین چاند سورج بادل ہر چیز کیا ہے؟ خدا کی نشانی اور خدا کی آیت ہے. تو جتنی بھی مخلوق خدا ہے وہ سب کی سب کیا ہے؟ خدا کو پہچاننے کا سبب اور ذریعہ ہے. جتنی بھی مخلوق ہے, یہ بات الگ ہے, جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کی سب خدا کو پہچاننے کا سبب اور وسیلہ ہے. تو پوری کائنات حقیقتا وجہ اللہ ہے, پوری کائنات وجہ اللہ ہے. لیکن اب اس وجہ اللہ کے اس میں مراتب ہیں, یعنی کوئی موجود ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کی خدا کو تھوڑی سی معرفت حاصل ہوتی ہے, اور کوئی موجود ایسا ہے کہ جس کے اس وسیلے سے آپ کو خدا کی کامل معرفت حاصل ہوتی ہے. تو اب اس وجہ اللہ میں وہ کون ہے کہ جو آپ کو خدا کی کامل معرفت عطا کرنے کا سبب اور وسیلہ ہے؟ انبیاء علیہ السلام, ائمہ اور اولیاء اللہ. تو وجہ اللہ کون ہے؟ وجہ اللہ اللہ کے لیے منتخب بندے اور معصوم علیہ السلام. تو جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ خدا تک قرب یا خدا کا قرب معنوی ہے, حجابات جو انسان کے نفس پر حاوی ہیں ان کا تر کرنا یا ان کو جان کرنا ہے, ان حجابات کو ترک کرنے کے لیے ہمیں تین چیزیں چاہیے, عبد اللہ چاہیے, وجہ اللہ چاہیے, صراط اللہ چاہیے. حبل کوئی رسی نہیں ہے جو آسمان سے لٹکی ہوئی ہے کہ جس کو پکڑ کے ہم اوپر چڑھ رہے ہیں. وجہ بظاہر کوئی ڈائریکشن نہیں ہے ہمارے ارد گرد کہ ہم اس کی طرف کو تو نمالی طرف کی طرح اپنا رخ کر لیں. صراط کوئی رستہ یا سڑک نہیں کہ جس پر جا کے ہم چلنا شروع ہوں, بلکہ جب آپ حبل اللہ کی بات کریں, وجہ اللہ کی بات کریں, صراط اللہ کی بات کریں, ان تینوں چیزوں سے مراد وہ بندگان خدا ہیں کہ جنہیں خدا نے اپنے قرب کی منزلت اور رفتیں عطا کی, کہ آپ ان سے نزدیک ہوں گے. جن اس کی مثال خود امام سجاد علیہ السلام نے دی ہے, جو قرب ہے اس کی مثال خود امام علیہ السلام نے فرمایا. فرماتے ہیں کہ تم جب آگ بھڑک رہی ہوتی ہے اور ایک لوہے کا ٹکڑا جو آگ سے باہر ہوتا ہے اس کی کیفیت اور ماہیت جداگانہ ہوتی ہے, آگ کی ماہیت جداگانہ ہوتی ہے, لیکن جب تم اس لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں ڈال دیتے ہو تو رفتہ رفتہ اس کی حالت بدلنا شروع ہو جاتی ہے, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ لوہے کا ٹکڑا خود انگارہ بن جاتا ہے اور آگ سے الگ مشخص نہیں کیا جاتا. آپ فرماتے ہیں یہ ہے قرب. قرب اس چیز کا نام ہے کہ انسان خدائی رنگ میں رنگ جائے. صبغت اللہ, قرآن کی اس طرح ہے نا, صبغت اللہ رنگ خدا, کہ یہ جتنے رنگ ہیں باقی یہ سارے رنگ اتر جائیں, رنگ خدا چڑھ جائے انسان کا. اور جس چیز کا نام ہے کہ جو الہی آتش ہے, تو آتش انسان کو انگارا بنا دے. یہ مطلب ہے قرب خدا. اس کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ یہ قرب خدا خالی نمازیں پڑھ پڑھ کے نہیں ملتا انسان کو. اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ ہستیاں جن کو خدا نے اپنا وجہ قرار دیا ہے, جن کو خدا نے اپنی صراط بنایا ہے, جن کو خدا نے اپنے لیے حبل قرار دیا ہے, ان سے وابستگی لازمیاں پڑتے ہیں. آپ ان کو ہٹا دیجیے, آپ کی ساری عبادتیں کھوکھلی اور بے روح اور بے جان, کچھ بھی نہیں بچتا, کچھ بھی نہیں بچتا. بات یہاں سمجھ میں آ رہی. میں آپ کو پھر وہ آیت یاد دے رہا ہوں جو ہم نے رمضان سے پہلے جس پر آخر میں ڈسکس کیا تھا, سورہ کہف کی آیت نمبر 28. وہ آیت کیا کہتی؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یاد ہے وہ آیت؟ وَاصْبِرْ, سورہ کہف کی آیت 28. اپنے نفس کو صبر دلاؤ. کس چیز پر؟ مع الذین, ان لوگوں کی معیت پر صبر دلاؤ جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں. یریدون وجہ, اور وہ خود کس کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ان کا ہدف کیا ہے؟ وجہ خدا. تو جب تک ہم اپنے آپ کو ان ہستیوں سے وابستہ نہیں کریں گے کہ جو وجہ اللہ ہیں یا وجہ اللہ کی کا ارادہ رکھتے ہیں, ہم خود اس رستے میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اب آپ یہ کہیے کہ ان ہستیوں سے وابستہ کی شرک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر ساری زندگی ایک ہی حجاب ہے, غلیظہ میں پڑا ہے. یہ تقرب خدا کا واحد سبب کیا ہے, رستہ کیا ہے؟ کہ انسان ان ہستیوں سے تمسک اور احتسام اختیار کرے, اپنے آپ کو ان کے مثل بنائے, اپنے آپ اپنے اندر ان کے جیسا کردار پیدا کرنے کی کوشش کرے, اپنی سوچ و فکر کو ان کی فکر کے سانچے میں ڈھالنے کی تگودوگ کرے, تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا سے قریب اور نزدیک ہو رہے ہیں. یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انسان کو اس وقت بہت زیادہ سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ جب میرے دماغ میں کوئی ایک بات آئے, اور پھر اس کے بعد میں دیکھوں کہ مثال کے طور پر نیچرل برابر یا صحیح پر کاملہ میں امام علیہ السلام کی بھی وہی بات آئی تھی. یہ مقام ہے سجدہ شکر بجا لانے کا کہ ہاں الحمدللہ اب میری فکر بھی معصوم کی فکر سے کسی نہ کسی مقام پر مماثلت اختیار کر. یہ ہے حبل اللہ سے وابستگی. اس کا نام جو وابستگی ہے احتسام میں, وہ اس چیز کا نام ہے کہ فکر, مزاج, سوچ, کیریکٹر ان جیسا ہونا شروع ہو جائے, اور جب 100% میچنگ ہو جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ فإنه مني. جب یہ میچنگ 100% ہو جاتی ہے تب یہ جملہ ارشاد ہوتا ہے کہ حسین منی و انا من حسین, یا علی انفسنا و انفسکم, یا فاطمہ تم بزعت منی. یہ جملے کا بھی ارشاد ہوتا ہے جب یہ میچنگ 100% تک پہنچ جاتی ہے, کیونکہ خود قرآن کریم کی روح سے دلیل یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا, فمن تبعنی فإنه مني. من نیت کی منزل پر کون پہنچتا ہے؟ جو جس کی اتباع کا معیار 100% ہوتا ہے. من نیت کا معیار اتباع ہے, من نیت کا معیار رشتہ داری نہیں. فمن تبعنی فإنه مني, کہ پس جو میری کامل اتباع کرے وہ مجھ سے. یہ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم کس کا نام ہے؟ صراط مستقیم نمازیں پڑھنے روزے رکھنے کا نام نہیں ہے. یہ سورہ ابراہیم بات سمجھ میں آ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں آخر میں, سورہ ابراہیم زیادہ پرانی نہیں ہے. تو صراط اللہ وجہ اللہ حبل اللہ اس کا نام ہے. خدا نے اپنے طرف آنے کے لیے یہ راہ انسان کو کھولی. آپ اس کو مائنس کر دیجیے تو نماز کیا ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے جسم جس میں روح نہ پائی جائے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو یہ بات کہنے والا خود سمجھ کے ہی کہہ رہا ہوتا ہے, لیکن بات لفظ اس کا دوست ہے کہ انسان وہ نماز پڑھے کہ جو ولایت محمد و آل محمد جس میں نہ پائی جائے, تو وہ نماز حقیقتا جسد بے روح ہے. لیکن ولایت محمد و آل محمد کا نام مجلس ماتم نہیں ہے, معذرت کے ساتھ بہت معذرت. ولایت محمد و آل محمد کا نام ان کی سیرت اور ان کے کردار کو اپنے اندر پیدا کرا. میں نے ہم وہی کہہ رہا ہوں کہ جملہ صحیح کہتا ہے, کرتا والا جگہ پر اپنا ہی والا جگہ دیتا ہے. ولایت محمد و آل محمد کے بغیر یقیناً نماز جسد بے روح ہے, کوئی عبادت کا آرامد نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب سمجھے بھائی کہ ولایت کا مطلب ہوتا ہے تقرب پر بنا محبت, اور تقرب چاہے خدا سے ہو چاہے خاصا میں خدا سے ہو, معنوی چاہے ظاہری نہیں ہے. اور معنوی تقرب سوائے اس وقت جب تک کہ دونوں کا کیریکٹر میچ نہ کر جائے حاصل ہوتے ہی پہلے نہیں ہوتا. تو جب تک میرے اندر وہ فسائل اور وہ صفات نہیں پیدا ہوں گی کہ جو محمد و آل محمد میں پائی جاتی ہیں, کچھ بھی رکھیں چاہے نمازیں پڑھے چاہے روزے رکھیں چاہے حج کریں, کچھ بھی. کیونکہ اصل خدا کی بارگاہ میں قیمت اس کوالٹی کی ہے جس کوالٹی کا انسان کا نقص ہے, ظاہری عمال کی نہیں. تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی گی کہ اولیاء خدا کی رفاقت کی در حقیقت صراط خدا ہے, اور اولیاء خدا ہی وہ آئینہ ہیں کہ جن میں انسان اپنے نفس کی حالت کو بنائے گا. جنہیں ہمیں مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں بندہ بنا ہی نہیں بنا, کیسے پتا چلے گا؟ جب میں اپنے آپ کو علی علیہ السلام کے سامنے کھڑا کروں, جب میں اس بات کو دیکھوں گا کہ امام حسین اور ان کے رفقا نے کس طریقے سے خدا کی بندگی کی, تب مجھے پتا چلے گا بندگی کا معیار کیا ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو امام خمینی نے بھی کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کربلا کا سبق ہے, کہ ہم اپنے آپ کو کربلا کے معیار میں پڑھا کریں, کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا نے خدا کے لیے کسی چیز کو اہمیت نہیں دی, تو ہمیں بھی یہ بات ان کی سیرت سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ہم بھی خدا کے سامنے دوسری چیزوں کو اہمیت دینا شروع کر دیں گے تو مقام بندگی کے صرف نیچے ہے. بندہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اپنے رب اور اپنے معبود کے مقابلے میں کسی بھی چیز کو اہمیت نہ دے. کیسے سمجھ میں آئے گی بات؟ یہ جملہ فرمایا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کربلا کا سکتا ہے. تو آپ اس معیار کو ہٹا دیجئے, آپ کے پاس خدا ایک تصور وہمی رہ جائے گا اور آپ کی عبادات کھوکھلے جسموں کے ہونے رہ جائیں گے جس میں کوئی روح نہیں رہے گا. ایک بات. دوسری بات کہ جب ہم یہ اب میں قرآن کریم سے آپ کے سامنے کچھ آ رہے تھے جن کا کل میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا تھا, جلدی جلدی ہم ان کو بھی دیکھتے تھے, جس سے ہمیں یہ پتا چلے. یعنی جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ خود قرآن سے ثابت ہے, یعنی کہ خدا کی طرف جانے کا رستہ اولیاء خدا کی رفاقت کے بغیر کچھ نہیں. تو یہ اس جملے کو یاد رکھیے, خدا کی طرف جانے کا رستہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی رفاقت کا نام, خدا کی طرف جانے کا رستہ ان کی معیت سے ہٹ کر کچھ بھی